کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔
مدنی مذاکرے میں ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے تاثرات ہمیں ملتے ہیں، اور ان تاثرات کو دیکھ کر ذہن بھی بنتا ہے کہ ہمیں مدنی مذاکروں میں شرکت کرنی چاہیے، اور کیونکہ تاثرات میں اسلام بھائی نے کیا سمجھا، کیا سیکھا ہوتا ہے، کیا ان کے جذبات ہوتے ہیں، وہ ہم تاثرات میں دکھاتے رہتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ تاثرات دیکھنے کا موقع ملتا ہے جب جب مدنی مذاکرہ ہوتا ہے۔ آئیے تاثرات دیکھتے ہیں۔
پیارے نبی جھومو سچے نبی میرے آخری نبی، سرکار کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، بشیر کی آمد مرحبا، جھومو آئے نبی مصطفی سب کا مصلی، آئے نبی مصطفی سب کا مصلی، مرحبا مرحبا ماشاء اللہ۔ جھومو
اجتماع میں ماشاء اللہ آتے ہیں، بہت ہی ماشاء اللہ پیارا اجتماع ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بیانات بھی اچھے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری زندگی میں بہت فرق پڑا ہے۔
پیر صاحب کے بات سنے جی سارا ماشاء اللہ، سورۃ الاخلاص کے بارے میں اور دین کے بارے میں یہ سب ہم نے سنا ہے، بہت اچھا لگا۔
امیر علیہ سنت نے فرمایا جو بارشیں ہو رہی ہیں اس میں جو لوگ آزمائش میں آئے ہوئے ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے ہمیں۔
12 ربیع النور شریف کا معاملہ جہاں تک آتا ہے تو وہاں پر دعوت اسلامی کی تو اپنی پہچانی ہے۔ آپ جو ہے نا وہ مدنی مذاکرے کے حوالے سے لے لو، آپ محافلوں کے نکات کے حوالے سے لے لو، میلاد النبی کے جلوس کے حوالے سے لے لو، ہر طریقے سے دعوت اسلامی فرنٹ پہ کھڑی ہوتی ہے۔
12 ربیع الاول کی آمد ہے، تو اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے گھروں کو بھی سجانا چاہیے۔
انہیں کی وجہ سے دنیا بنی، انہیں کی وجہ سے کل کائنات کو سجایا گیا ہے۔
دعوت اسلامی یہ مطلب دنگا کام کر رہی ہے ماشاء اللہ، لوگوں کو اچھی طبیعت دے رہی ہے ماشاء اللہ۔
جو باتیں ہی نا حضرت نے وہ بالکل ایسی ہیں جیسے رائے مستقیم کی طرح، ابھی ہمارے کام اس پہ عمل کریں۔ آپ بہادر ہیں، قصور دوشی پڑھیں۔
سلام تو بہت تیاری کرتے ہیں، ادھر پرچم لگاتے ہیں، جھنڈے ہوتے ہیں اور ملا جلوس نکالتے ہیں۔
ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دعوت اسلامی کے پالیسی پر چلیں، شریعت کے پابند بنیں، ہم آقا کا میلاد بنائیں۔
اور میں یہ دعوت دینا چاہوں گا کہ مدنی مذاکرے میں بھی ضرور شرکت کرنی چاہیے، تو اس میں بھی کثیر چیزیں ہمیں سیکھنے کو موقع ملتا رہے گا۔
قبلہ میرے علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اچھی اچھی نیتیں کروائیں، اور دین کا درد ایک وہ کہ کس طرح دین کا کام کرنا چاہیے۔
الحمدللہ آج امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکرے میں ربیع الاول منانے کے حوالے سے جو مدنی پھول عطا فرمائے ہیں، انشاءاللہ عزوجل اس کے مطابق ہی انشاءاللہ ہم جشن ولادت منائیں گے۔
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے حوالے سے، ان کی دین کی تکالیف اور ان کا وہ دین کی خاطر صعوبتیں، مشکلات، تکالیف برداشت کرنا، اس حوالے سے بڑا مفصل بیان ہوا ماشاءاللہ۔
انشاءاللہ اس سے ہماری زندگی میں انقلاب برپا ہوگا، نمازوں کا شوق پیدا ہوگا، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر سنیں گے، انشاءاللہ گھر میں بھی مدنی ماحول بنے گا۔
الحمدللہ امیر اہل سنت کی صحبت میں رہ کے ہفتہ وار اجتماع میں، مدنی مذاکرہ اجتماع میں شرکت کر کے مدنی ماحول بھی ہے اور دعوت اسلامی کی ذمہ داری بھی ہے۔
دعوت اسلامی کے اجتماع جو کہ حضور پیر سید بھلے شاہ سرکار کے عرس کے سلسلے میں ہے، اس میں حاضر ہوئے۔
مدنی مذاکرہ ہر ہفتے لائیو ان کا چلتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی، اور انشاءاللہ اس میں اپنے دوستوں کو اور تمام سائیں کو شرکت دعوت دیں گے
کہ آپ بھی ان اجتماعات میں شرکت کریں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔
امیر سنت سے عرض ہے کہ استقبال ماہ میلاد، استقبال ماہ ربیع الاول کے لیے جمع ہیں، اور ہمارا مدنی مذاکرہ کا سلسلہ بھی ہے۔ میں چاہوں گا اگر ابتدا میں ہی آپ استقبال جس کو ہم کہتے ہیں کہ مبارک ہو وہ شے پردے سے باہر آنے والا ہے، ماہ مبارک آنے والا ہے، چاند نظر آنے والا ہے، استقبال کے لیے جماعت، استقبال کے لیے ہمیں کیا کیا نیت کرنی چاہیے، کیسے استقبال کرنا چاہیے اس ماہ میلاد کا، اس پر میں چاہوں گا کہ آپ کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں۔
یہ سب جذبہ کروائے گا
آئے، وہ کہاں سے ملتا ہے
استقبال؟ جس کو جذبہ ہوتا ہے وہ سارا سال انتظار کرتا ہے
آئے
کہ ماہ ربیع الاول شریف آئے گا اور یوں کریں گے، یوں کریں گے، یوں کریں گے۔ اگر سجاوٹیں کی ہیں نا، یہ استقبال، خوشی، استقبال، ادب، احترام، تعظیم،
ماشاءاللہ،
محبت، ان سب کا اظہار ہے اس میں۔ اب یہ سب ہو اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو۔
میں ابھی کچھ دیر پہلے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ ماہ میلاد ہے، یعنی اگر ہم مبالغ، آپ کے تو خیر زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ کیسے کیسی رونقیں اور ماشاءاللہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، غالب یہ وہ پیارا مہینہ ہے کہ جس کی برکت سے کئی گناہوں سے توبہ کر کے نیکی کے راستے پر آئے ہیں، میلاد منانے کا جذبہ انہیں نیکی کے راستے پہ لے آیا، کیا فرماتے ہیں؟
بجا فرمایا آپ نے، بالکل بجا فرمایا کہ کئی لوگوں کی مطلب اس میں اصلاح کی صورت ہوتی ہے کہ اسلامی بھائی ہیں انہوں نے، بہت پرانی بات ہے، دعوت اسلامی کا ہی واقعہ ہے، دعوت اسلامی میں تو 12 دن کے لیے داڑھی رکھی گیا، چاند رات سے اب 12 دن تک داڑھی رکھوں گا، تو پھر وہ انہوں نے نہیں کٹوائی، تو آپ ان کو جانتے ہیں، مجھے میرے ایک اور ان کے دوست ہے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یار مجھے حیرت ہوتی ہے یہ وہی ہے جو ایسا سدھر گیا ہے، مجھے یقین نہیں آتا، تو یوں جشن ولادت کی خوشی میں اس نے 12 دن داڑھی رکھی اور پھر یہ کہ الحمدللہ میری آخری ملاقات تک تو داڑھی ہے اس کی، اب تو خیر وہ نانا دادا بن گئے ہوں گے، اپنے ماحول کے ہی ہیں،
ماشاءاللہ
اللہ پاک جس کو ہدایت دے، تو فوائد کا تو انکار ہے نہیں نا، جشن ولادت منانے کے فائدے کا، سورج آب و تاب سے چمک رہا ہو تو اس کا انکار تو اندھا ہی کر سکتا ہے، آنکھ والا تو کبھی نہیں کر سکتا، کارے ثواب ہے، اور اس بہانے درود و سلام پڑھے جاتے ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا بیان ہوتا ہے، سنتوں کے بیانات کیے جاتے ہیں، مسجدوں میں رونق ہوتی ہیں، اور خوب ان کی شان میں قصیدے پڑھے جاتے ہیں، نعت خوانیاں ہوتی ہیں، بیانات ہوتے ہیں، تو ثواب کے بہت سارے کام جشن ولادت میں کیے جاتے ہو، اور کام کرنے بھی وہی ہیں جس میں ثواب ملے، باقی اب کوئی اگر اس میں مسئلے کرتا ہے، الٹ پلٹ الٹ پلٹ معاملات کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، اس کو وہ نہیں کرنا چاہیے، جیسے بعض لوگ سنا ہے کہ وہ میوزک بھی کرتے ہیں، اچھل کود اس طرح کی کرتے ہیں جسے وہ نہیں کرنی چاہیے، باہر اچھل کود منع نہیں ہوتی، لیکن بعض اچھل کود لچکے توڑے کے ساتھ ہوتی ہے، لچکے توڑے کے ساتھ جو ہے نا وہ اصل ڈانس ہوتا ہے، ڈانس حرام ہے، اب یہ کہ ہر طرح کے لوگ گھس جاتے ہیں اس میں، جیسا وہ دریا میں مچھلیاں ہوتی ہیں اور جال پھینکو تو کیکڑے بھی آ جاتے ہیں، تو بعض اوقات دریائے سانپ بھی نکل آئیں گے، تو یہ ہوتا رہتا ہے، تو اب یہ کہ سمندر ہے یہ انسانی، اس میں کئی لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی نہیں کرنی چاہیے، ان کو سمجھایا جائے، جشن ولادت خوب منایا جائے اور دھوم دھام سے منایا جائے، بڑھ چڑھ کر منایا جائے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا سوال یہ ہے کہ کیا میاں بیوی ایک ہی کنگھی استعمال کریں گے تو ان میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یا مرشدی میرے والدین کے لیے اور میرے اہل و عیال کے لیے خاتمہ بالایمان کی دعا فرما دیجئے۔
اللہ پاک ایمان کے ساتھ عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت کی موت نصیب فرمائے، آمین۔ ایسا کہیں پڑھا سنا تو ہے نہیں کہ میاں بیوی ایک ہی کنگھا استعمال کریں تو میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو ویسے ہی لڑائی تو ہوتی رہتی ہے، کم ہی گھر ہوں گے جن میں واقعی امن قائم ہو، کیونکہ بے عملی بہت ہے، گناہ بہت ہو رہے ہیں، تو گناہوں کی وجہ سے یہ لڑائیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے پر تہمت رکھتے ہیں، بعض اوقات معاذ اللہ بدگمانی کرتے ہیں، تو یوں بھی یہ لڑ پڑتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
یہ ایک سوال موصول ہوا ہے، امیر اہل سنت جو بیٹے شادی کے بعد والدین کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ عموماً والدین کے اخراجات اٹھاتے ہیں، ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، مگر جو اولاد ساتھ نہیں رہتی وہ والدین کی کس طرح خدمت کریں، کس طرح خیال رکھیں، اور اس مہنگائی کے دور میں ان کے لیے ماہانہ کتنی رقم مقرر کریں کہ وہ اپنے اخراجات مکمل کر لیں؟
دیکھو اخلاقی طور پر تو جو کچھ اولاد کے پاس ہے نا سمجھو ماں باپ کے لیے، اس کا منہ کھلا رہنا چاہیے خزانے کا، تاہم یہ کہ اگر ماں باپ محتاج ہیں، محتاج ہمارے یہاں عرف عوامی عرف میں ہاتھ پیر جس کے کام نہ کرتے ہوں، لولا لنگڑا نہ بھی نہ ہو اس کو بولتے ہیں، تو حقیقت میں محتاج یہ نہیں ہے، بلکہ محتاج وہ ہے کہ جو مطلب جس کے پاس کھانے پینے کو نہ ہو، ہے نا؟ تو اگر ماں باپ ایسے ہیں کہ تنگ دست ہیں، کھانے پینے کے لیے ان کے پاس نہیں ہے اخراجات، پہننے کے لیے نہیں ہے، رہنے کے لیے نہیں ہے، تو یہ اولاد پر واجب ہوگا کہ یہ اپنے ماں باپ کی یہ ضرورت پوری کرے۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ کتنی مقدار میں، اب یہاں تو ہم تو پوری دنیا میں سنے جا رہے ہیں، یہاں تو ہمارے یہاں رقم اس کرنسی میں الگ الگ ہے، تو جتنی ضرورت ہے، نان نفقہ ہے، مکان کی ضرورت ہے، مکان دینا ہوگا اولاد پر ہے کہ وہ ان مولاد بھی دے سکتی ہو، در اس کے لیے اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ چوری کر کے لائے، وہ دے سکتی ہو۔ اسی طرح کھانا پینا، کپڑے، جو مطلب ایک عرف میں درمیانے انداز میں جو ہوتے ہیں، تو وہ اس کو مطلب کرنا ہوگا، اگر وہ کھلائے گا پلائے گا نہیں اور وہ ہیں محتاج کھانے پینے کے، ضرورت مند ہیں، تو اولاد گناہ گار ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
ایک اور سوال سوشل میڈیا کے ذریعے کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مدینے کا تصور اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کس طرح کیا جا سکتا ہے، اور ایک نابینا شخص کس طرح یہ تصور کرے؟
تصور تو آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا نا، اور تصور آنکھیں بند کر کے کیا جاتا ہے عام طور پہ، تو وہ نابینا کی آلریڈی پہلے سے آنکھیں بند ہیں، تو مدینہ پاک کا تصور تو ہمارے یہاں خاص موقع پر کیا جاتا ہے، جیسے کہ ابھی محفل مدینہ ہوئی تھی اس میں بھی کیا گیا تھا، اس کے بھی یعنی کیسٹ وغیرہ ظاہر کہ انڈرسٹوڈ ہوں گے، اور مختلف پیجز پر بھی تصور کا طریقہ موجود ہوگا۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک حلیہ ہے، یعنی چہرہ مبارک، کان مبارک، بھویں مبارک، آنکھیں مبارک، زلفیں مبارک، امامہ شریف، داڑھی مبارک، تو یہ سب مطلب یعنی کہ ہونٹ مبارک، جو بدن یہ چہرے مبارک کے، اس سے ان سب کو مطلب پڑھ کر، جو سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ پڑھ کر ذہن نشین کرے، وہ آنکھیں بند کر کے اسی پر غور کرے اور دیکھنے کی کوشش کرے، دیکھنے کی کوشش کرے تصور میں کہ یوں چہرے مبارک ہے، مسکراتے ہیں تو یوں پھول جھڑتے ہیں، مسکرانے میں پھول جھڑنے سے مراد یہ پھول جھڑنا ایک مطلب محاورہ ہے، باقی یعنی کہ وہ گلاب کے پھول نظر نہیں آئیں گے، تو یوں پھول جھڑتے ہیں، مسکراتے ہیں تو، بات کرتے ہیں تو، اس طرح آپ کی نگاہیں مبارک ہوتی ہیں، تو اس طرح مطلب الفاظ کا انداز ہوتا ہے، آواز کا اس طرح اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، تو یوں مطلب یہ کہ اگر بندہ غور کرتا رہے تو تصور اتنا بہترین قائم ہو سکتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھے کہ جس چیز کو انسان تصور میں دہراتا رہتا ہے نا، وہ خواب میں اس کو نظر آتی ہے، تو اسی طرح مطلب اگر مدینہ اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور انسان باندھتا رہے عقیدت کے ساتھ، تو انشاءاللہ کیا بعید کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے اسے نظر آ جائیں، جلوے خدائیں طالب دیدار کی طرف۔
آنکھیں جو بند ہوں تو مقدر کھلے حسن،
آنکھیں جو بند ہوں تو مقدر کھلے حسن، آنکھیں جو بند ہوں تو مقدر
بے
طرف جلوے خدا طالب دیدار کی طرف.
دیر تک ہو دیدے مصحف عارض نصیب, اتنی دیر تک ہو دیدے مصحف عارض نصیب, حفظ کر لوں ناظرہ پڑھ پڑھ کے قرآن جمال.
کیا بات ہے, کیا بات ہے.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
بسارت کو گئی لے کے بصیرت تو
رہا ہوں. اگر کسی نے سنا سنی چاند کے نظر آنے نہ آنے کا اعلان کر دیا حالانکہ فیصلہ کچھ اور ہی آیا تو اس کا ازالہ کیسے کرنا ہوگا؟
جب فیصلہ آیا تو آج کل کے دور میں تو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے.
اصل میں یہ حضور ہوا یہ ہے,
جو یہ کسی
سوال جو آیا آپ کو, مجھے ایسا لگ رہا ہے آج کی بات کر رہا ہوں کہ بڑے مطلب کے وسوخ کہنے والے جیسے کہ وسوخ انداز میں ایک بکوب عبایت پر اعتماد انداز میں چاند مبارک کی انہوں نے پوسٹیں چلائیں. تو میں نے کسی کو لکھ کر بھیجا کہ ابھی تک چاند کا نظر آنے کا اعلان نہیں ہوا, پتہ چل رہا تھا. تو اب ان کا رپلائی آیا, او ہو یہاں تو بڑے بڑے گروپوں میں چل رہی ہے کہ چاند نظر آ گئے, چاند نظر آ گیا. تو یہ ہوتا ہے ایسا کہ وہ کوئی چلا دیتا ہے, تو چونکہ یہاں تصدیق کا ذہن نہیں ہے, اس پر باقاعدہ یہ آج ذہن بنا لیں کہ یہ جو سوشل میڈیا پر آنے والی پوسٹوں کو جو ہم بغیر تصدیق کے وائرل کر رہے ہوتے ہیں, خود آج کی تاریخ دیکھ لینا کہ آج چاند نظر نہ آنے کا اعلان اب ہو چکا کہ چاند نظر نہیں آیا. اب جنہوں نے پوسٹیں چلا دیں اور ان کی دیکھ دیکھ کے جنہوں نے پوسٹیں چلا دیں اور یہ کہہ کر چلا دیں بڑے بڑے گروپوں میں ہو رہا ہے, تو بڑے بڑے گروپوں میں یہ بڑا بڑا رونگ نمبر لگ رہا تھا.
بعض اوقات بڑے بڑے لوگ بھی وہ اچھا, پھر اگر بڑا آدمی جو ہو نا وہ بھیج دے گا نا کسی کو پوسٹ, تو وہ تو اس پر تو اعتماد ہو جاتا ظاہر ہے کہ اس نے بھیجا مجھے, پھر اس کی صحیح کی بے عزتی ہوتی ہوگی کیونکہ بولتے ہو کہ میں کیا کروں یار, مجھے تو اس نے بھیجا تھا. تو یہی ہے کہ جب تک کنفرم نہ ہونا تو آدمی چپ رہے, بولے نہیں تو رواتا نہیں ہے.
اب میں یہ بھی عرض کر دوں نا کہ دیکھنے سننے والوں کو کیا مدنی چینل کی اسکرین کو دیکھ لیا کریں, یہ یوں سمجھے کہ یہ تو میں لاکھوں کو عرض کر رہا ہوں. اگر آپ کے پاس مدنی چینل, جیسے فیس بک پر بھی مدنی چینل ہے, یوٹیوب پر بھی مدنی چینل ہے, مدنی چینل کی اپنی اپلیکیشن موجود ہے تو آپ موبائل پر بھی دیکھ سکتے ہیں, کم از کم یہی دیکھ لیں کہ یار مدنی چینل پر ڈیٹ آ گئی, کیونکہ مدنی چینل جب بھی ڈیٹ چینج ہوگی تو مدنی چینل پر آ جائے گا. جب تک نہیں آیا تو آپ کہہ سکتے ہیں ابھی تک مدنی چینل پر ہم نے تاریخ دیکھی نہیں ہے, تو مدنی چینل پر دیکھی نہیں ہے تو آپ اعلان بھی نہ کریں. اللہ پاک نے چاہا تو مدنی چینل کے جو بھی ذمہ داران ہیں وہ باقاعدہ ایک تصدیق کے ساتھ ہی اس کو لے کر چلیں گے, رابطے تو کسی نہ کسی حد تک ہوتے ہی ہیں. تو میری سب سے یہ درخواست ہے کہ کیسے پتا چلے تو مدنی چینل زندہ باد.
اچھا نسخہ یہ
ایک نشان, شکل, ڈیزائن یا لفظ جان بوجھ کر جلد پر لگایا یا رکھا گیا جو جلد کے نیچے روغن یا رنگ ڈالنے سے پیدا ہوتا ہے. اس میں لوگ الفاظ لکھواتے ہیں, کوئی سمبل یا مخصوص نشان بنواتے ہیں, کوئی تصویر بنواتے ہیں کسی انسان کی, کسی جانور کی یا کسی جاندار وغیرہ کی. مغربی دنیا میں اس کو بنوانے کا رواج عام ہے, اس کو انسانی اظہار یا پہچان کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے. دنیا میں قریب 20% آبادی کے جسم پر ٹیٹو موجود ہیں, اسے بنوانے میں انفیکشن کا خطرہ पूरा होता है बनवाने में एक दिन या कई दिन भी लग सकते हैं। ये खाल की दूसरी तह में इंक या रंग डालकर बनाया जाता है। बनवाने के बाद मिटवाना एक इंतहाई मुश्किल काम है जिसमें सर्जरी या लेजर दरकार होता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में भी ये रुझान बढ़ रहा है और कराची समेत पाकिस्तान में सैकड़ों की तादाद में टैटू पार्लर बन चुके हैं। एक अखबारी सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा 23 से 35 साल की उम्र के लोग टैटू बनवा रहे हैं। अमीर अहले सुन्नत आपसे सवाल है, आजकल जो नए फैशन के तौर पर मर्द औरत टैटू बनवाते हैं इसका क्या हुक्म है और बदन में टैटू होते हुए वुजू और गुस्ल होगा या नहीं? यूं ही नमाज का क्या हुक्म है? आम लोग या न्यू मुस्लिम जो टैटू बनवा चुके हैं अब अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो तो इसका इजाला कैसे किया जाए? नौजवानों को इस हवाले से आप क्या पैगाम देंगे?
टैटू बनवाना ये जो हमारे यहाँ जिस तरह बनवाए जाते हैं कि गोद कर खोद कर इसको बाकायदा इसके अंदर ये भरा जाता है मवाद, तो ये बनवाना शरण नाजायज़ व हराम है और हदीसे पाक में इस पर लानत आई है जो इस तरह करता है, तो शरण ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। अब अगर ये इस तरह के बना लिए गए हैं कि इनको मिटाना बगैर ऑपरेशन के मुमकिन नहीं है, बग़ैर अजियत पहुँचे बहुत ज़्यादा शदीद तकलीफ़ पहुँचे मुमकिन नहीं है, तो इस सूरत में इनको ख़त्म करना यानी ऑपरेशन इसके लिए करवाना ये लाजिम नहीं है। लेकिन ये जो मालूमात है उसके मुताबिक दो तीन तरह के ये बनते हैं जिसमें एक जो है वो इस तरह का होता है कि जो बग़ैर ऑपरेशन के भी उसको मिटाना ये मुमकिन होता है। बाज़ औक़ात इसको सिर्फ ऊपर से ही कलर किया जाता है, तो जो इस तरह के होंगे फिर उसको मिटाना ये ज़रूरी होगा, ख़त्म करना ज़रूरी होगा। लेकिन अगर इस तरह के हैं कि बाकायदा इसको जिस्म में सुई के ज़रिए खोद कर फिर उसके अंदर डाला जाता है, कलर भरा जाता है उसमें, तो वो बग़ैर ऑपरेशन के ख़त्म नहीं होते। तो जो बग़ैर ऑपरेशन के ख़त्म नहीं होंगे उनको ख़त्म करवाना लाजिम नहीं है। अलबत्ता हत्तल इम्कान ये कोशिश करते रहें कि मुसलमानों के सामने ये ढकावा रहे, छुपावा रहे, उनके सामने ये ज़ाहिर ना हो। बदन में टैटू होते हुए वजू और गुसल होगा या नहीं होगा? तो वजू और गुसल तो हो जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल अब जिस्म के अंदर दाखिल हो चुके होते हैं। अब जो पानी बहेगा ऊपर वो ऊपर ही से बहेगा। असल तो ये है कि पानी ये जो जिल्द होती है उस तक पहुंचना चाहिए। तो अगर तो ऐसा है कि ऊपर ही उसके ऊपर कोई कलर किए गए हैं जिनको हटाकर पानी जिल्द तक पहुँचाना मुमकिन है तो फिर हटाना ज़रूरी होगा, लेकिन आमतौर पर ये इस तरह के होते नहीं हैं। तो वजू गुसल इससे हो जाएगा, लेकिन बहरहाल इससे तौबा करना ये लाजिम है, बंदा तौबा करे, और अगर आसानी से इसको ख़त्म करवाना मुमकिन हो तो फिर उसे ख़त्म करवाना भी ज़रूरी होगा।
हुज़ूर, आप नौजवानों को इस हवाले से क्या पैगाम इरशाद फरमाते हैं? नौजवान ही नहीं है, यानी दुनिया भर की अगर मैं बात करूँ तो क्या नौजवान, क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या उधेर, सब लगा रहे हैं, सब मिले हुए
हैं। वाकई यानी कि जब एक गुनाह का काम है टैटू बनवाना, तो जो लोग बनवाते हैं उनको बनवाना तो नहीं चाहिए। तो बनवा लिए तो तौबा करे, और जो मुफ्ती साहब ने तरीका बताया कि अगर निकल सकता है कि ये मुख्तलिफ किस्म होती है, मुख्तलिफ इसकी सूरतें होती है टैटू की। अब बात टैटू तो एक नॉर्मल होते हैं, बेजान चीज बनवाई तो उसमें हुक्म इसका कुछ होगा, नाजायज तो ये भी है। लेकिन ये कि बाज़ वो जानदार चीज़ें बनाते हैं, जानदार की तस्वीर बनाते हैं, तो इसका अंदर छुटे हुक्म सख्त हो जाना चाहिए कि ये जानदार की तस्वीर बना कर दिए लिए फिर रहा है, पीठ खुली रखते हैं, हाथ खुले रखते हैं इसके लिए, जो घुटने खुले रखते होंगे, बहुत कुछ करते हैं, सांप बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं। पहले होता था तो खाली लोग नाम लिखवाते थे किसी जमाने में, वो बस यही सुई की से उसमें सुरमा भरा जाता था, लगाते थे। और बाकी ये जो अब दुनिया में इतना जो आम हो गया और तरह तरह की तस्वीरें लगाई जा रही है, शायद ये बाद की ईजाद है, तो इनसे तो सबको बचना चाहिए, फौरन तौबा करें। और लिबास फिर इस तरह अगर ये उतर नहीं सकता तो ऑपरेशन तो कराने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं कि ऑपरेशन से निकाले, तो फिर एक कपड़े में इसको छुपा के रखे लिबास के अंदर ताकि लोग ये ना देखें, क्योंकि एक तो गुनाह का ऐलान है ना कि इसने ये गुनाह किया हुआ है, और तौबा तो इस पर फर्ज है। अब वो सबको कोई भी पूछेगा तो बोलना होगा कि मैं तौबा कर चुका, लेकिन अब जब किया था उस पर بھولوئی تھی میری.
اللہ تعالیٰ ڈیٹو پر یہ بات چل رہی تھی ماشاءاللہ, کئی سوالات آئے, اس کے جوابات دیے گئے, آپ نے ماشاءاللہ نصیحت فرمائی. لیکن میں مفتی صاحب سے اسی دوران عرض کر رہا تھا کہ ایک عام نوجوان ہے یا کوئی بھی شخص ہے جو دنیا بھر میں ٹیٹو بنا رہا ہے اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں کوئی شیر کی تصویر یا چیتے کی تصویر یا سانپ کی تصویر, جاندار کی تصویر وغیرہ نہیں بناتا, میں پھول پتی بناتا ہوں, میں اسے ہی مطلب کہ ایک نارمل ڈیزائن بناتا ہوں, کوئی عام سا ایک بناتا ہوں, تو آخر اس میں کیا آ رہا ہے؟ بھائی میرا بدن ہے, میں یہ کر رہا ہوں, جو تکلیف ہو رہی ہے میں اٹھا رہا ہوں. تو میں نے مفتی صاحب سے عرض کی کہ اس کی مطلب کہ ناجائز اور اس عمل کے گناہ ہونے کی وجہ اگر ہم ان تک بیان کر دیں, تو کیونکہ بعض اوقات یہ طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ دین کے قریب ہو, یہ ضروری نہیں ہوتا, لیکن اگر ان تک دین کی بات درست انداز سے پہنچا دی جائے اور انہیں جائز ناجائز حرام حلال کی وجہ بیان کر دی جائے, تو کوئی وہ نہیں ہے, تعجب نہیں ہے کہ ان کی سمجھ میں آ جائے کہ نہیں یار ہمیں نہیں پتا تھا, ہم اسے توبہ کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہ مفتی صاحب سے سوال کیا تھا, کیا فرماتے ہیں؟
کیا فرمایا مفتی صاحب؟
پہلی بات تو مسلمان کے لیے تو فقط اتنا کافی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا. باقی اس کے علاوہ جو اس کی حکمتیں ہیں, تو جہاں تک رہا یہ کہنا کہ میرا جسم ہے تو میں اس میں تکلیف برداشت کر رہا ہوں, تو یہ بات درست نہیں ہے, بنیاد اس کی درست نہیں ہے. جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے, وہ اسی وہی ہمارا مالک ہے, وہی ہمارا خالق ہے, اس نے ہمیں پیدا کیا ہے, تو ہر طرح کا تصرف یعنی ہر طرح کا کام اپنے جسم پر کرنا اس کی شرعاً اجازت بھی نہیں ہوتی. تو ایک بنیاد کچھ وجوہات ہیں اس کی, جیسے ایک وجہ تو یہی بیان ہو گئی کہ تکلیف کا سبب بننا, تو اپنے آپ کو اس طرح کی تکلیف دینا کہ جو بلا سبب ہو, اور اتنی سخت اذیت اپنے آپ کو دینا کہ جس میں کوئی بندے کی حاجت بھی پوری نہیں ہو رہی. ایک تو ضرورت ہوتی ہے تکلیف برداشت کرنے کی, علاج ہوتا ہے تو وہ حاجتیں پوری ہوتی ہیں, ضروریات پوری ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے بندہ جسم کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے, لیکن یہ صرف اور صرف اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہوتا ہے. دوسرا یہ مسئلے کے اندر بھی آتا ہے, یعنی اپنے آپ کو بگاڑ دینا, اپنے جسم کو اپنی شکل کو یہ بگاڑ دینا, اس سے بھی ہماری شریعت مطہرہ کے اندر منع کیا گیا ہے, اور یہ عقل میں آنے والی بات بھی ہے کہ جسم کو اس انداز میں بگاڑ دینا یہ غلط بات ہے, یعنی کوئی فطرت کے مطابق طریقہ کار نہیں ہے. تو یہ جو ٹیٹو بنایا جاتا ہے اس میں ایک تو اپنے جسم کو خراب کر دینا بھی ہوتا ہے, یعنی کوئی اس کے ذریعے سے خوبصورتی حاصل نہیں ہوتی, یہ صرف ایک شوق ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ یہ کام کیا جا رہا ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ اس میں جو ایک بڑی وجہ ہے, بنیادی وجہ جسے علماء نے بیان کیا ہے, وہ ہے تغییر خلق اللہ, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے پیدا کیا اس کے اندر تبدیلی لانا, اور وہ تبدیلی لانا کہ جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ہے, جیسے داڑھی کا مونڈنا کہ داڑھی مونڈ دینا اس کو تغییر خلق اللہ کے اندر, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حیت پر جس خلقت پر بندے کو پیدا کیا اور اس کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دی, تو اس انداز میں اس کو تبدیل کر دینا یہ ناجائز و حرام کام ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ ٹیٹو جو بنوائے جاتے ہیں اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی تخلیق ہے, جو بنایا وہ جسم ہے, اس کے اندر تبدیلی لاتا ہے بندہ, تو شرعاً اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اور یہ عقل انسانی کے اندر آنے والی عقل فطرت انسانی اور فطرت سلیمہ جو ہوگی, طبیعت جو سلیم ہوگی, وہ اس کو بخوبی جانتی ہے کہ یہ کام کوئی پسندیدہ نہیں ہوتا. ابھی پتہ نہیں دنیا کے اندر واللہ عالم یہ کہ جو اس طرح کے بنانے والے لوگ ہوتے ہیں ٹیٹو, یہ جو دنیاوی اعتبار سے ایک جس کو کہیں کہ ایک سنجیدہ قسم کے لوگ کہلاتے ہیں, جنٹلمین کہلاتے ہیں, کہ جن کو کہا جائے کہ واقعی یہ ایک پرسنلٹی ہے, تو وہ بھی اس طرح بنواتے ہوں یہ میرے علم کے اندر نہیں ہے. شاید یہ جو کام ہو وہ عمومی طور پر جو لوفر قسم کے لوگ یا جو بعض شوبز سے تعلق رکھنے والے افراد ہوں ان کا یہ کام ہو تو کوئی بعید یہ نہیں ہے.
دوسرا یہ کہ میرا ہی بدن ہے, میں تکلیف دیتا ہوں تو میں تکلیف اٹھاتا ہوں, اس میں کیا ہے؟ تو پھر خودکشی بھی جائز ہو جانی چاہیے ایسوں کے نزدیک, تو خودکشی میں اپنے آپ کو ہی تکلیف ہوتی ہے نا, ظاہر خودکشی حرام ہے, یہ تو بچہ بچہ سمجھتا ہے, اس نے اپنی ذات کو بلا وجہ خود سے تکلیف دینا یا تکلیف پر پیش کرنا یہ درست نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محشر میں قریب کیسے ہوا جائے، اس کے لیے آپ کوئی طریقہ ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ خیرا.
کثرت سے درود و سلام کرے، سنتوں پر عمل کرے، فرائض و واجبات کی پابندی کرے، نیکیاں کرتا رہے، دعائیں مانگتا رہے، تو انشاءاللہ قرب مصطفیٰ بھی نصیب ہو جائے گا. خوب درود پاک کی کثرت جو ہے یہ بھی قرب مصطفیٰ کا ایک ذریعہ ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں، امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ منکر نکیر کا کیا مطلب ہے؟ جزاک اللہ خیرا.
منکر نکیر، منکر وہ جس کا انکار کیا گیا، اور نکیر کے معنی بھی تقریباً اسی طرح کے، انکار کیا گیا. مفتی صاحب مزید.
جی، منکر نکیر یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی حیت پر، ایسی حالت پر ہونا کہ جو عام طور پہ معروف نہ ہو. منکر یہ معروف کے مقابلے میں ہے، مطلب ایک چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہماری جو صورت ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، تو منکر نکیر ایک ایسی صورت پر ہمارے سامنے آئیں گے، ایسی شکل کے اندر ہمارے سامنے آئیں گے کہ جو ہمارے ہمیں معلوم نہیں ہے. تو ایسی شکل کے جو معروف نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، اس بنیاد پر ان کو منکر نکیر یہ کہا جاتا ہے.
منکر نکیر کے تعلق سے المعتقد مع المعتمد صفحہ 182 کے حوالے سے کہ حضرت حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہیں منکر نکیر اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی شکلیں انسانوں، دیگر فرشتوں، چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں سے بالکل جدا ہیں. مومنین کے لیے بطور عزت اللہ پاک ان کی صورت کو دیکھنے اور ثابت قدم رہنے کے لائق بنا دیتا ہے، اور قیامت سے قبل برزخ ہی میں منافق کی ذلت اور اس کا پردہ چاک کرنے کے لیے وہ پہلی صورت ہوتی ہے، تاکہ منافق کے لیے یہاں بھی عذاب ہو. اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان دونوں یعنی منکر نکیر فرشتوں کا یہ نام اس لیے ہوا کہ ان کی ایسی صورت ہے جسے انسان نے جیتے جی کبھی نہیں دیکھا. حوالہ المعتقد مل معتمد صفحہ 182. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کیا بارش کے ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ ہوتا ہے؟
جی ہاں، اس طرح کی روایتیں ہیں. امام حسن بن علی بر بہاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب شرح السنہ میں فرماتے ہیں، اس بات پر ہمارا پکا یقین ہے کہ بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے جو اسے اللہ پاک کے حکم کے مطابق گراتا ہے. طبقات حنابلہ میں بھی اسی طرح روح البیان میں روایت میں آیا ہے کہ بارش کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے تاکہ وہ اسے اللہ کریم کے حکم کے مطابق دریا، میدان یا ہوا پر گرائے.
میرا نام محمد رفاقت خان ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. پچھلے رمضان المبارک کو الحمدللہ 10 روزہ اعتکاف کی سعادت حاصل ہوئی فیضان مدینہ کراچی میں امیر السنت کے ساتھ الحمدللہ. تو وہاں ایک سوال پوچھا گیا کہ یوم النحر کس دن کو کہتے ہیں، تو میں نے اس کا جواب دیا. تو امیر السنت نے مدنی فیض کا ارشاد فرمایا، تو میں نے نیت کی تھی کہ انشاءاللہ سراط الجنان مکمل پڑھنے کی نیت کروں گا 7 مہینے میں. اللہ پاک کے فضل و کرم سے کل رات 12:45 پر الحمدللہ میری مکمل سراط الجنان ختم ہوئی الحمدللہ. امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے، میرے لیے، میرے والدین کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے بخشش کی دعا فرما دیں.
ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو آپ کو. اللہ پاک آپ کی، آپ کے ماں باپ کی، وال بچوں کی بے حساب مغفرت فرمائے، ہمارے حق میں بھی یہ دعا مستجاب ہو.
بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ سے عرض کر رہا ہوں، امیر اہل سنت کے بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، اگر مجاہدہ نفس کرنا چاہے تو کیسے کرے؟ اس کا آسان طریقہ ارشاد فرمائے.
مجاہدے کے لیے تو غالباً اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 80 برس چاہیے. تو یاد پڑتا ہے مجھے کہ ایسا تھوڑی آسان ہے کہ وہ جھٹکا مارا اور مجاہدہ کر لیا. نہ صدق مقال ہے نہ رزق حلال میسر، نہ سچ بولتے ہیں نہ حلال روزی کھاتے ہیں، نہ مطلب رہ گئے اس نے اخلاق ہیں اور سچی بات ہے کہ علم بھی نہیں ہے کہ ان گناہوں سے بندہ بچے، نہ صحبتیں، تو یہ مجاہد نفس ظاہر اتنا آسان تو نہیں ہے. یہ تو بات کی منزلیں، پہلے جو مطلب شروع کی منزلیں وہ تو مطلب آدمی اس پہ تو چلے، اس ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی تو چلتا نا، پھر جا کر تیسری منزل، چوتھی منزل، پانچویں منزل پر فلور بلڈنگ کے پہنچتا ہے نا، ایک دم سے اچھل کر تو بلڈنگ کی چھت پر نہ نہیں جا پڑتا.
ولایت کے حوالے سے جب گفتگو کی نا اللہ تعالیٰ نے تو اس مقام پہ گفتگو کی ہے، اور مجاہدہ اور آسانی یہ دو متضاد چیزیں ہیں آپس میں بالکل، یعنی مجاہدے کا مطلب ہی سخت جانی ہوتی ہے، سختی کے ساتھ کسی چیز کا کرنا ہوتا ہے، تو وہ کسے آسانی کے ساتھ ہوگا؟
حضور آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس پرفتن دور میں اگر کوئی شخص سیکھ کر صحیح نماز پڑھنا سیکھ لے اور صحیح نماز پڑھے، پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ جا کر، اور اس کے جو سنتیں نوافل اور دیگر جو آداب ہیں وہ بجا لائے، دیگر جو اس کے ذمے جو فرض علوم ہیں وہ سیکھ لے، رزق حلال کمائے، اور جملہ جو اس کے حقوق واجبہ ہیں وہ صحیح طور پر ادا کرے، اور اس کے اندر یہ اپنی کوششیں کرتا رہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ خود یہ اپنی ذات کو بہت زبردست مجاہدہ ہے؟
بہت بڑی بات ہے اگر کوئی اس دور میں کر جائے نا، باقی ہم کو تو آتی ہیں باتیں کرنا، عمل کرنا نہیں آتا. تو اگر یہ جو کرنے کے کام ہے نا بندہ وہ کرے نا، تو انشاءاللہ رب کی رضا ضرور حاصل ہوگی، اس کی رحمت بہت بڑی ہے. اور بڑے بڑے مجاہدے اور ریاضتیں اور اس طرح کے معاملات ہر ایک کا کام بھی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال موصول ہوا ہے، یہ سوال کر رہے ہیں کیا شوہر کے ہوتے ہوئے بیوی کی اجازت کے ساتھ نابالغ بچے کو مرید کروا سکتے ہیں؟
اس میں یہ کہ بعض اوقات باپ جو ہے وہ اس کا ذہن نہیں ہوتا اس طرف، یا وہ مطلب منع کرتا ہے بلا وجہ، تو اب بالغ نہیں ہے ابھی بچہ لیکن سمجھدار ہے، تو اس میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس طرح فرمایا کہ اس میں اگر یہ ہے کہ پیر یہ دیکھتا ہے تو اس کو مطلب بیعت میں لے لے، مرید کر لے اپنا. جیسے کہ چھوٹے بچے کو یوں بھی اگر بیعت کر لی کسی نے پیر کی، وہ بیعت ہو گیا تو وہ یک طرفہ ہوئی، جب یہ بڑا ہو کر اس کو باقی رکھے گا نا، یا اس کا والد اجازت دے دے، والد سرپرست جو بھی ہے سرپرست وہ اجازت دے، تو بھی بیعت نافذ ہو جائے گی، منعقد ہو جائے گی. اور یا یہ بالغ ہو کر اس کو باقی رکھے گا تو ایک طرف سے تو ایجاب ہو گیا تھا، اب وہ باقی رکھے گا تو وہ قبول ہو گیا، یوں بھی مطلب بیعت درست ہو جائے گی. ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرا رکھنا مناسب نہیں ہے، بیعت کروا دینی چاہیے. تو وہی اصول کہ سرپرست بیعت کروائے، لیکن وہ گنجائش ہے میں نے آپ کو جو ہے وہ بھی بتائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ.
عندما نأكل نقول بسم اللہ الرحمن الرحیم.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
عندما نأكل نقول بسم اللہ
محمد رسول اللہ.
عندما اتحمل
الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وأوانا وجعلنا من المسلمين من غير حول منا ولا قوة.
چمکا ماہ نور کا ہی لا، چمکا ماہ نور کا ہی لا، آیا طیبہ کا چاند، چمکا طیبہ کا چاند، آیا طیبہ کا چاند، چمکا طیبہ کا چاند، آیا طیبہ کا چاند، چمکا طیبہ کا چاند، آیا طیبہ کا چاند، چمکا طیبہ کا چاند.
پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، ست کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سب کو عالم باعمل مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. بار بار ماں باپ اور گھر کے تمام افراد کے ساتھ حج نصیب کرے، میٹھا میٹھا شہر سے میٹھا مدینہ دکھائے. ماشاءاللہ آخری میں جو بچی دکھائی، کمال کی بچی ہے. بولے دے آقا نہیں جانا ہے، یہ غالب عمرے پر گئے ہوں گے، یعنی کہ بس اب نہیں جانا ہے، گھر نہیں جانا ہے، مدینے میں رہنا ہے. تم گھر کو نہ کھینچو، نہیں جاتا نہیں جاتا میں چھوڑ کر آقا کا مدینہ نہیں جاتا. سبحان اللہ.
ابھی مدنی مذاکرے میں یمن نہر کے حوالے سے بات ہوئی تھی. یمن نہر کیا ہے؟
قربانی کا دن جو ہوتا نا، وہ یمن نہر کہلاتے ہیں.
ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال موصول ہوا ہے. ایک شعر انہوں نے لکھا ہے، اس کی شرعی رہنمائی معلوم کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ واسطے جاں بھی دوں میں گواہ ایمان بھی دوں، قسمتوں کا لکھا موڑ دوں بدلے میں میں تیرے. امیر علیہ سنت ان اشعار کے بارے میں شرعی رہنمائی عطا فرما دیں کہ یہ بولنا کیسا ہے.
ایمان کی اس کے پاس ویلیو نہیں ہے، اپنے کسی معشوق کے تعلق سے یہ کہہ رہا غالباً کہ میں تیری خاطر سب کچھ کر سکتا ہوں، اپنا ایمان بھی گنوا سکتا ہوں، ضائع کر سکتا ہوں. تو ظاہر ہے تو یہ ایمان تو گنوا چکا، ایمان کی ویلیو نہیں اس کے پاس. یہ تو کفر یا شعر ہے. توبہ بھی کرنی ہوگی، نئے سرے سے نکاح تھا تو نئے سرے سے نکاح بھی کرنا ہوگا، نکاح بھی ٹوٹ گیا اس کا، ایمان بھی چلا گیا. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. فلمی گانے جو ہیں نا، انہوں نے بڑی تباہی مچائی ہوئی ہے. یہ ہوگا فلمی گانے کا شعر. اس طرح کے بہت گانے کے اشعار ہوتے ہیں. مکتبۃ المدینہ کے رسالہ ہے نا، گانوں کے 35 کفری اشعار، اس کو ضرور پڑھیے. اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلمان اگر معاذ اللہ ارادہ کفر کرے گا کافر ہو جائے گا. اس میں ارادہ کیا نا اس نے کہ ایمان گنوا دوں، تو یہ ارادہ کر لیا اس نے تو کفر کا، تو ارادہ کر کر وہ خود کافر ہو گیا. یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں 100 سال کے بعد کافر ہو جاؤں گا تو ابھی کافر ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد. ایک اور سوال ایس ایم ایس کے ذریعے موصول ہوا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور کتنے مؤذن تھے، اور کیا کوئی اور صحابی بھی اس زمانے میں اذان دیتے تھے؟
جی ہاں، دیگر صحابہ بھی اذان دیتے تھے ان کا بھی ثابت اذان دینا. چنانچہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن چار تھے. نمبر ایک حضرت سیدنا بلال حبشی بن رباح، نمبر دو حضرت سیدنا عمر بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہما. یہ دونوں مدینہ منورہ میں تھے. اور نمبر تین حضرت سیدنا سعد بن عائض رضی اللہ عنہ قبا شریف میں، اور نمبر چار حضرت سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں اذان دیتے تھے. حوالہ المواہب للقسطلانی جلد پہلی صفحہ نمبر 455. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. اس کے علاوہ بھی تقریباً پانچ مزید صحابہ اکرام علیہ مردوان کا تذکرہ خلیفہ اعلی حضرت علامہ عبدالحی القطانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب التراتب الاداریہ کے اندر بیان فرمائے ہیں. پانچ مزید ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دیا کرتے تھے.
سبحان اللہ.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جیسے ہم اشعار پڑھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، جیسے کہ اعلیٰ حضرت کے بھی کئی اشعار ہیں جیسے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو اس میں پڑھنے والا یا پھر کہنے والا صرف ایک مرتبہ کہہ رہا ہوتا ہے، تو سوال یہ عرض تھا کہ لاکھوں سلام یہ کس طرح ممکن ہے؟ کیا یہ کہنا درست ہے؟
جی ہاں، بالکل درست ہے، اور ثواب بھی ملے گا لاکھوں سلام عرض کرنے کا. کہنا شعر کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدوحا تم پہ کروڑوں درود. ان میں دو بار کروڑوں درود کہا گیا، تو یہ دو بار کروڑوں درود بھیجنے کا ثواب ملے گا. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ اللہ پاک کی حدوں سے کیا مراد ہے؟
جہاں اللہ پاک نے جن جن کاموں سے منع کیا وہ ان سے رکنا ہے، یا اگر ان سے باہر نکلا تو اس نے حد توڑی اللہ پاک کی، شریعت کی خلاف ورزی کی تو اس نے حد توڑی، حدود اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ
علی محمد. علی رضا لیاقت پور سے سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ دوستوں کو بری صحبت سے کیسے بچائیں، یہ ارشاد فرما دیں.
بری صحبت کے نقصانات ان کے سامنے رکھیں، اتنی معلومات ہونی چاہیے، ورنہ یہ کہ مختلف مواقع پر اس کے بیانات ہوتے ہیں اور کلپ بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے، تو وہ اگر دوستوں کو سنائیں گے نا تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. کہ بری صحبت تو ہوتی بری ہے، اچھی صحبت اچھی ہوتی ہے. بری صحبت کا نقصان تو عقلی طور پر بھی میں آپ کو سمجھاؤں کہ جیسے کہ کچھ لوگ جوا کھیل رہے ہوں اور کوئی ایک ان کے ساتھ بیٹھا ہو اور جوا نہ کھیل رہا ہو، خالی بیٹھا ہو اور پولیس چھاپا مارے، تو یہ اگر کہے کہ میں تو کھیلتا نہیں تھا، میں خالی بیٹھا تھا، کیا پولیس اس کو چھوڑے گی؟ اس کو لے ہی جائے گی. تو یوں مطلب ہے کہ بری صحبت والا تو بچ سکتا ہی نہیں. صحبت و موثرہ، صحبت اثر رکھتی ہے، تو صحبت جو بری ہوگی تو اس کے جو انداز جو ہے نا یہ تبدیل ہوں گے، اس کے افعال تبدیل ہوں گے یعنی کام، اور یہ اس کے اندر برائیاں سرایت کرتی چلی جائیں گی. قرآن کریم میں تو یہاں تک فرمایا شیطان اگر تجھے بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں میں مت بیٹھ. تو قرآن نے ہمیں بری صحبت سے رکنے کا ارشاد فرمایا. غالباً مولانا رومی رحمت اللہ علیہ ایک شعر بھی بڑا پیارا ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی, برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی, تو یوں بری صحبت سے تو بچنا ہی چاہیے. کہ یار بد بدتر از مارے بد, یعنی کہ برا دوست جو ہے نا یہ برے سانپ سے بھی بڑھ کر برا ہے, کیونکہ برا سانپ جو ہے وہ زیادہ زیادہ جان لے لے گا, لیکن برا دوست جو ہے وہ ایمان لے لے گا. اللہ پاک ہم سب کو اچھی صحبت نصیب فرمائے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضور یہ اس میں رہنمائی فرمائے, ایک تو صحبت برا بناتی ہے, لیکن بری صحبت کیا چیز کی طرف, کون سی چیز بری صحبت کی طرف لے کے جاتی ہے, یعنی کہ اس پر بھی کچھ کلام ہوتا ہے کہ آدمی جیسا ہوتا ہے نا ویسی صحبت تلاش کر رہا ہوتا ہے. ایک محلے میں جب بندہ رہنے جاتا ہے نیا نیا, تو وہاں پر اچھے لوگ بھی رہ رہے ہوتے ہیں, برے لوگ بھی رہ رہے ہوتے ہیں, گلی کوچے میں محلے میں نوجوان ہوتے ہیں, اسی محلے کے اندر ایک بھائی ہوتا ہے, اس کی کسی دوستی نہیں ہوتی, وہ گھر آتا ہے جاتا ہے کام کاج کر رہا ہوتا ہے, ایک اچھی ذمہ دارانہ زندگی گزارتا ہے. دوسرا بھائی وہ اسی گلی کے لوفر اور ایک موالی لڑکوں کے ساتھ دوستیاں کر لیتا ہے اور وہ عجیب و غریب ہو جاتا ہے. تو اصل میں ہم کیا اس پہ غور کریں, جیسے کہ امام غزل علیہ رحمان نے پرندوں کی جہاں مثال دی ہے کہ پرندہ اپنے ہی پرندے کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے, کبوتر کبوتر کے ساتھ ملے گا, کوا کوے کے ساتھ ملے گا, چڑیا چڑیا کے ساتھ ملے گی, حالانکہ ہیں سب پرندے لیکن تم کوے اور کبوتر کو ایک ساتھ نہیں دیکھتے, چڑیا اور کوئل کو تم ایک ساتھ نہیں دیکھتے, تو سارے الگ الگ رہتے ہیں. تو آدمی کے اندر جو وصف جو عادت اور جو اس کے اندر جو خیالات ہوتے ہیں اسکول میں کالج میں یونیورسٹی میں ہم دیکھتے ہیں, تو اتنے سارے کلاس میں اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو کوئی نیا لڑکا جب ایڈمیشن لیتا ہے تو وہ اپنی طرح کے درکوں کے ساتھ دوستیاں کر لیتا ہے. تو ایک تو یہ کہ صحبت برا بناتی ہے, دوسرا کہ اپنی خود طبیعت میں ہی کچھ ایسی برائیاں ہوتی ہیں کہ جو اس بری صحبت کی طرف اس کو کشش کرواتی ہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟
کل شیء یرجع الی اصلہ, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا, کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. یہ واقعی بعضوں میں تو ایسی فطرتیں ہوتی ہیں کہ وہ نکلتا ہی ایسا ہے اس کے, جیسے کہ بعض علم دین حاصل کرتے ہیں لیکن وہ تکبر بھی کریں گے, بد اخلاقی بھی کریں گے اور دین فروشی بھی کریں گے. دین کو بالکل یعنی کہ دنیا جمع کرنے کا ذریعہ بنائیں گے اور اس میں حلال حرام کی تمیز بھی نہیں کریں گے اور بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ مثال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی غالب وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کی مطلب کہ ان کے ارشادات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے کہ بیج جو ہے نا, وہ جیسا بیج بوئیں گے ویسا پھل نکلے گا. تو بعضوں کا تخم جو ہے نا وہی خراب ہوتا ہے, کہ وہ بھلے وہ کچھ بھی کرے بظاہر یعنی کہ علم دین حاصل کر رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے, لیکن آخر وہ اس کا برا تخم جو ہے نا وہ برا پھل لاتا ہے. تو اللہ پاک سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ وہ مطلب ہمیں بس برائی سے بچائے. جیسے بعض لوگ بولتے ہیں نا یار یہ تو فلاں ایسا کرتا ہے, یار یہ تو فلاں بزرگ کا بیٹا ہے, پیر صاحب کا بیٹا ہے یا عالم کا بیٹا ہے, یہ تو مسجد کے امام خطیب صاحب کی بیٹی ہے اور بے پردہ گھومتی ہے, امام صاحب اس کو روکتے نہیں ہے, خطیب صاحب منع نہیں کرتے, یہ لوگ پھر اپنی طرف سے وہاں کرے ہوتے. ویسا نہیں ہوتا, خطیب صاحب کا کتنا خون جل چکا ہے آپ کو کیا پتا چلے, امام صاحب کتنے پریشان ہیں اپنی اس نلائک اولاد کی وجہ سے جو بے پردہ یا مطلب اور گناہوں میں پڑی ہوئی ہے. ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا تو ہمیں کسی پر بدگمانی کرنی نہیں چاہیے, کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے, دنیا کو نیکی کی دعوت دے رہا ہے اور اس کا بھائی تو یوں کر رہا ہے, اس کا بیٹا تو یوں کر رہا ہے, اس کی بہن تو مطلب بے پردہ کر رہی ہے. تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, ہمیں اپنے کام کی بات لے لینی چاہیے. خود ما صفا دع ما قدر, اچھی چیز لے لو بری چیز ترک کر دو. تو اب اس کے گھر میں جو برائی ہے, بعضوں کے گھروں میں بیچاروں کے برائیاں ہوتی ہیں, وہ مقابلہ کر نہیں پاتے. کئی دعوت اسلامی کے مبلک ملیں گے, بڑے مظلوم ہوتے ہیں گھر کے حوالے سے, گھر میں وہ ایک چلتی نہیں, ان کے گھر میں اتنے مسائل ہوتے ہیں, وہی گناہ بھرے مسائل, یہ بےچارے کیا کریں. اب آپ ان کو طنز کریں گے کہ مولانا بنا ہے تیری, اس کو تو دیکھ, تیری بہن کو تو دیکھ, اپنے بچے کو تو دیکھ, تو یہ پھر کیا دل برداشت ہو کر ہو سکتا ہے, خود بھی وہ وہیں جھک جائے, چلو میں بھی اب ایسا بن جاتا ہوں, یہ لوگ جینے نہیں دیتے میرے کو. تو یہ نہیں کرنا چاہیے, بدگمانی بھی نہیں کرنا چاہیے.
مطلب کیا یہ کوئی اصول ہے حضور کے؟
صلو علی الحبیب.
والد صاحب اگر نیک ہیں تو اولاد بھی نیک ہوگی, اگر اولاد بیٹا نیک ہے تو باپ بھی نیک ہوگا, یا شوہر نیک ہے تو بیوی بھی نیک ہوگی, یا بیوی نیک ہے تو ضروری اس کا شوہر بھی نیک ہوگا. یہ کوئی اصول بنا ہوا ہے یا یہ ہمارے بنائے ہوئے کچھ تصورات ہیں؟ کیا اس میں, کیونکہ یہ بہت اہم, کیونکہ یہ کسی کو بھی کریٹیسائز کرنے کے لیے, تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے, یا اس کو ریگریٹ کرنے کے لیے یہ موضوع ایک کسی کے لیے بھی کافی ہوتا ہے. ماشاءاللہ اپنے امام صاحب کو بڑے پیارے انداز سے آپ نے ان کی وہ طرف سے بات کی ہے, کیا فرماتے ہیں؟
ذرا مذہبی آدمی دل نہیں جلائے گا یار کہ میرا بیٹا ہے میری بیٹی یوں کرتی ہے, دنیاوی طور پہ بھی وہ کرے گا کہ یار لوگ کیا بولیں گے, یوں بھی وہ تو لیکن لوگ بس بولا بولی کر ہی رہے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. حضرت نوح علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا جو تھا وہ کافروں کے ساتھ تھا, اور جب طوفان نوح آیا تو وہ اس نے بولا میں تو پہاڑ پہ چڑھ گیا اپنی جان بچا لوں گا, تو پہاڑ پہ چڑھ گیا طوفان آیا تو غار میں گھس گیا, وہیں مطلب یہ تھے کہ وہ پانی تو پہنچا, اس کو ڈبو دیا پانی نے, ڈوب گیا. تو اس طرح تو بہت سارے غور کرنے جائے تو واقعات سامنے آ سکتے. تو باپ بیٹا, ماں بیٹی, میاں بیوی, یہ کچھ بھی اس طرح کے مسئلے کہ یہ ڈالنا نہیں چاہیے کسی پر, وہ تو قرآن کریم کی آیت بھی ہے نا باپ بیٹوں کے تعلق سے.
جی اس طرح کی
یہ تو قیامت میں
جی جی, لیکن وہ کافروں کے لیے آئی ہیں. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا. اور اسی طرح سورہ لقمان کے آخر کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ جو اولاد ہے وہ باپ کی طرف سے اور باپ اولاد کی طرف سے اسے کوئی کفایت نہیں کرے گا. لیکن مفسرین نے اس کو کافروں کے لیے لکھا ہے کہ کافر کے اعتبار سے یہ ہوگا.
شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے کو بہت دور سے سفر کر کے ان کے علاقے میں پہنچا, گھر معلوم کیا, معلوم کر کے گھر پہ دستک دی میں کہ زوجہ نے مطلب جواب دیا کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں بڑی دور سے سفر کر کے حضرت سے ملنے آیا ہوں خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ سے. تو وہ عورت جو تھی وہ برا برا بولنے لگی حضرت کو, یہ سچ پٹا گیا کہ ان کی ولایت کے ڈنکے بج رہے ہیں, گھر کی عورت ان کو برا بلا کہہ رہی ہے, چکر کیا ہے. یہ بڑے مایوس ہوئے, پھر وہ دل پکڑا کہ نہیں یار اتنی دور سے آیا ہوں تو کوشش کرنی چاہیے, زیارت کر لینی چاہیے. پھر لوگوں سے پوچھا کہ یہ کہاں ملیں گے, تو کسی نے کہا کہ اس طرف ہی جنگل کی طرف گئے تھے. تو وہ صاحب جو تھے وہ جنگل کی طرف نکلے شاید ملاقات ہو جائے, دور سے ویسا محسوس ہوا کہ کوئی شخص آ رہا ہے اور پیچھے کوئی اس کے جانور ہے, اس پر لکڑیوں کا گٹھا لدا ہوا ہے. وہ جب یہ نمایاں ہوئے نا تو تعجب میں پڑ گئے کہ جو پیچھے جانور تھا وہ شیر تھا, اور شیر پر لکڑیوں کا گٹھا لدا ہوا تھا ساتھ میں. حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کے پیچھے بھی وہ چلا آ رہا تھا, یہ تو حیران پریشان کھڑا ہو گیا. تو حضرت نے آواز دے کر فرمایا کہ بھائی اگر میں اپنی بد مزاج عورت کا بوجھ نہ اٹھاتا تو کیا یہ شیر میرا بوجھ اٹھاتا؟ کتنا زبردست سمجھایا. تو یوں میاں درست ہو تو بیوی درست ہی ہو یہ ضروری نہیں ہے, بیوی اچھی ہو تو میاں شوہر اچھا ہو یہ بھی ضروری نہیں.
ویسے آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا سمجھایا.
آسیہ کا حضرت بیوی آسیہ کا تو قرآن میں بیان ہے نا, فرعون کے گھر میں تھی نا, اور فرعون تو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور آسیہ ولیہ تھی رحمت اللہ علیہ. کتنی ان کے بارے میں تو آیتیں ہیں قرآنی. بعد میں ظالم نے ان کو شہید کر دیا بی بی آسیہ کو, اسی وجہ سے کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتی تھی, اس کا انکار کرتی تھی, وہ مومنہ تھی.
ساتھ ساتھ آپ نے شوہروں کو بھی کافی تسلی دی ہے کہ اگر گھر نہ توڑو, بی بی کی اگر بدتمیزی پر صبر کرو گے تو ہو سکتا ہے شیر بھی قابو آ جاوے. اچھی تسلی دی آپ نے, اور ہو سکتا ہے کہ اگر
حقیقت بھی ہے,
ہو سکتا ہے بیوی اگر شوہر کی بدتمیزی پر صبر کرے تو اس سے بھی کوئی اللہ پاک مقام مرتبہ عطا فرما دے.
بے شک بے شک,
یعنی گھر توڑنے کے بجائے صبر کرنے کی طرف جانا چاہیے.
گھر ٹوٹ جاتے ہیں,
گھر نہ توڑے صبر کرے,
راوڑی نہیں کرنی چاہیے. بالکل یہ ہوتا ہے بہت سارے, اکثر نہ کہوں تو بہت سارے صحابہ کرام کے والدین کا ایمان ثابت نہیں ہے, وہ غیر مسلم تھے. یہ غیر مسلم اور یہ بیٹے صحابی, اور ایسے مسلمان کے ان جیسا کوئی مسلمان ان کے بعد ہو نہیں سکتا. یوں باپ بیٹا, ماں بیٹی, میاں بیوی, ان کے الگ 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 ہو سکتا ہے.
ایک ایس ایم ایس کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. امیر علیہ سنت عموماً خواتین میں, رشتہ داروں میں اور آپس میں پڑوس میں یہ لین دین کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے, کبھی نمک دے دیا جاتا ہے تو کبھی چینی لے لی جاتی ہے, کبھی آئل ختم ہو جاتا ہے, ماچس کی تیلی, ماچس وغیرہ, یوں آپس میں لین دین چل رہا ہوتا ہے, تو کیا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پڑوسیوں کا ایک دوسروں کی مدد کرنے پر کیا ثواب بھی ملتا ہے؟
بالکل ملے گا ثواب, مدد کرنی چاہیے. چھوٹی چھوٹی چیزوں تو بلکہ نمک اور آگ کا تذکرہ تو حدیث میں ہے, اور یہ حدیث میں فضیلت بھی اس کی کہ اتنا کھانا صدقہ دی ہو. یہ کہ بالکل یعنی کہ دینا چاہیے, بعض صورتوں میں تو بعض چیزوں کا منع کرنے کی ممانعت ہے, منع ہی نہ کیا جائے. اب آگ پہلے وہ اس دور کی بات ہے, غالباً کہ پتھروں سے اور آگ لگائی جاتی ہو, ایک دوسرے سے آگ لیتے ہوں گے. اب ماچس اللہ عالم, لیکن اب ماچس بھی اب پرانا ہو گیا, اب تو وہ لائٹر. ابن ماجہ نے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کا منع کر رہا, حلال نہیں. فرمایا پانی اور نمک اور آگ. کہتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پانی کو تو ہم نے سمجھ لیا, مگر نمک اور آگ کا منع کرنا کیوں حلال نہیں؟ فرمایا اے عمرا, جس نے آگ دے دی گویا اس نے اس پورے کو صدقہ کیا جو آگ سے پکایا گیا, اور جس نے نمک دے دیا گویا اس نے تمام اس کھانے کو صدقہ کیا جو اس نمک سے درست کیا گیا, اور جس نے مسلمان کو اس جگہ پانی کا گھونٹ پلایا جہاں پانی ملتا ہے تو گویا گردن کو آزاد کیا, یعنی غلام آزاد کیا, اور جس نے مسلم کو ایسی جگہ پانی کا گھونٹ پلایا جہاں پانی نہیں ملتا ہے تو گویا اسے زندہ کر دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سب سے اعلی جس آگے
مشعلے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے شمع کو لے کر آیا ہمارا نبی شمع
سب سے اعلیٰ ہو آلا کہ بچپن چ اکثر لوکی بچیاں بچے ایک دوسرے نوں دے دیندے نے بہن بھراواں نوں اودے تیما دی بچی دتی سی میں خود تے ہن میں بچی دا نکاح دا وقت آ گیا وے تے والدین وی اولی ماشاءاللہ اللہ دے فضل نال زندہ نے اصل من سوال ہے وے کہ جنہاں نے پرورش کیتی اولی چھ ماہ دے بعد نکاح دے وقت نام انہاں دا آوے گا یا اصل والدین جڑے زندہ نے اس وقت انہاں دا نام آئے گا؟
باپ تو اصل تو ہے وہ باپ جو باپ ہے اس کا، تو اصل باپ ہی کا نام لکھنا ہوگا اگر لکھنا ہے تو، اور لینا ہے کہ تو بھی اس کو یہی نام لینا ہوگا کہ یہ اس کا باپ وہ ہے، ورنہ گناہگار ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے
لبیک.
ولادت کے وقت اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کیا دعا تھی؟ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر بوقت ولادت کیا دعا تھی؟ ربی حبلی امتی، یعنی پروردگار میری امت میرے حوالے کر دے. جواب درست ہے. شعر پورا کیجئے گا، میں ایک مصرع پڑھوں گا. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے،
حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام.
جواب درست ہے. اس شعر کا دوسرا مصرع سنائیے. پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا،
پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا.
جواب درست ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کس رخ بیٹھتے تھے؟
قبلہ رخ بیٹھتے.
جواب درست ہے. اکثر قبلے کی طرف رخ کرتے، تو ہمارے لیے بھی سنت ہے کہ جہاں تک ہو سکے قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھا کریں. صحابہ کرام میں شیخین کن کو کہا جاتا ہے؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
جواب درست ہے. مسواک کے ساتھ نماز پڑھنا، بغیر مسواک کے نماز پڑھنے سے کتنے گناہ افضل ہے؟
ستر گناہ افضل ہے.
جواب درست ہے. ستر گناہ مانی 70 times. کون سی آیت ہے طیبہ؟ تمام آیتوں کی سردار ہے.
آیت الکرسی.
جواب درست ہے. اللہ پاک کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا نام بتائیے.
الحمدللہ آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ کثیر تعداد میں مدرسۃ المدینہ کے بچے جو ہیں وہ ایک بڑی تعداد میں الحمدللہ آج ہیں، اور مختلف مدرسۃ المدینہ کے بچے ہیں، اور مرکزی جامعۃ المدینہ کے ساتھ جو ملک مدرسۃ المدینہ ہے وہاں سے کچھ بھی ہیں، گلشن غازی، احمد رضا مسجد 8C، نورانی مسجد 9E، اور فیدان امیم، بابا آئی لینڈ، خدا کی بسی، سجانی ٹاؤن 7D اور سجانی ٹاؤن 4D، فیدان رضا، اتاریہ مسجد کے طلبہ اکرام جو ہے وہ بچے یہاں مدرسۃ المدینہ کے ہیں، اور ایک کثیر تعداد ہے پیچھے تک الحمدللہ ان کے اساتذہ کرام بھی ہیں اور کچھ کے سرپرست بھی یہاں آئے ہیں، تو انہی کی طرف دیکھتے ہیں. کچھ جو ہے وہ بورڈ بھی لے کر آئے ہیں. پہلے سوال کا جواب لے لیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا کا نام؟
ہاشم.
جواب درست ہے.
کچھ بورڈ بھی لے کر آئے ہیں. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, ہر صحابی نبی, جنتی جنتی کچھ نعرے بھی ہیں. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا, اور بھی دعاؤں سے بھی نواز دیں. اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ کچھ نعرے بھی لکھے ہوئے انہوں نے. اور ایک مدی منا ہے, انشاءاللہ کچھ نعرے مدی منا بھی لگائے گا.
سرکار کی آمد, دلدار کی آمد,
مرحبا,
آقا کی آمد,
مرحبا,
داتا کی آمد,
مرحبا,
حضور کی آمد,
مرحبا,
پر نور کی آمد,
مرحبا,
آقا کی آمد,
مرحبا,
آقا اتار کی آمد,
مرحبا. جواب دیجئے ہمارے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری مبارک, ظاہری عمر مبارک کتنی تھی؟
63 سال.
جواب درست ہے. یار غار کس صحابی کا لقب ہے؟
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ.
جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آج ہم موجود ہیں سندھ کے شہر خیرپور میرٹھ میں, جس کو کھجوروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے ارد گرد کھجوروں کے درخت ہی درخت ہیں. تو ٹاپک تو آپ شاید سمجھ بھی گئے ہوں گے. آج ٹاپک جو ہے وہ ہے کھجور, اور کھجور کے بارے میں مختلف معلومات بھی دیں گے آپ کو, کچھ سوالات بھی کریں گے شیخ سے. کھجی سے کھجور کا سفر کیسے ہوتا ہے, آئیے آپ کو لے چلتے ہیں. آپ میرے سامنے کھجی کا ڈھیر دیکھ رہے ہیں. اس بارے میں ایک ہمارے یہاں پہ دوست ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. عبدالستار صاحب یہ بتائیں, یہ اتنی ساری یہ کھجی کہیں گے اس کو؟
یہ کھجور بھی کہتے ہیں, کھجی بھی کہتے ہیں اس کو.
اچھا سندھی میں کیا کہتے ہیں؟
سندھی میں کھجی بولتے ہیں, اردو میں کھجور بولتے ہیں.
اچھا آپ بیٹھیے گا, اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ یہاں پر کیوں رکھی گئی ہے یہ کھجی, اور یہ پیلی کیوں ہے, پھر یہ براؤن کیسے ہوگی؟
یہ پیلی اس لیے ابھی یہ کاٹ کے آئے ہیں, کاٹ کے کھجور ادھر لے کے درخت سے لے کے آئے, پھر یہ سوکھ جائے گی 3 دن.
درخت سے اتارنے کے بعد سب سے پہلے آپ اس طرح سکھا دیتے ہیں؟
سب سے پہلے
پہلا اسٹیپ یہ ہے.
پہلا اسٹیپ یہ ہے.
اچھا اچھا اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟
اس کے بعد یہ سکھا کے پھر اس کو بھرائی کرتے ہیں پیٹیوں میں یا کسی ٹوٹے برتن میں بھرائی کرتے ہیں, پھر اس کو تیل لگاتے ہیں.
یہ کیا چیز ہے؟
یہ سوکھ گئی ہے نا, یہ تیار ہو گئی ہے. ابھی ایک دن لگے گا, پھر بھی تیار ہونے میں ایک دن لگے گا.
اچھا تیار ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہ مطلب
تیار ہونے سے یہی مراد ہے, جا کے رکھو کہیں کہیں بھی رکھو, 6 مہینہ رکھو, 12 مہینہ رکھو, یہ خراب نہیں ہوگی.
یہ کرنے کے بعد آپ اس کو کیا کریں گے؟ دو دن بعد اس کے بعد کیا کریں گے؟
دھوئیں گے, دھو کے تیل ویل لگا کے بھرائی کریں گے, بھرائی کر کے پھر فروخت کریں گے.
یہ آپ کا بزنس ہے نا؟
ہمارا
بھی کرتے ہیں اور بزنس بھی کرتے ہیں.
بزنس بھی ہے, ڈیل بھی ہے.
کھاتے بھی ہیں؟
کھاتے بھی ہیں.
زیادہ کھاتے ہیں کم کھاتے ہیں؟
زیادہ, کبھی کم کھا جاتے ہیں کبھی زیادہ کھا جاتے ہیں.
چھوارا کیسے بنتا ہے؟ یہ
چھوارا کاٹ کے آتے ہیں, پھر ہم اس کو لکڑی ہوتی ہے اس جلا کے پھر اس کڑھائی میں ڈالتے ہیں.
اس کو آپ کڑھائی میں ڈالتے ہیں؟
کڑھائی میں ڈالتے ہیں.
کڑھائی میں کیا گھی ڈالتے ہیں؟
نہیں, رنگ کاٹ ڈالتے ہیں.
رنگ کاٹ,
ہاں رنگ کاٹ جو ہے نا.
اچھا
وہ پاؤڈر ہوتا ہے, وہ پاؤڈر ڈالتے ہیں. پاؤڈر ڈال کے
پانی,
پھر پانی میں ڈالتے ہیں.
اچھا پھر اس کو ابالتے
ہیں؟ پھر ابالتے ہیں. ابال کے پھر نکالتے ہیں, نکال کے پھر ایسے ہی سکھاتے ہیں اس کو بھی.
اچھا
وہ بھی ایسے ہی سوکھتا ہے.
مطلب یہ سوکھنے کے بعد وہ کتنے دن کے بعد چھوارا بن جائے گی؟
وہ 3 دن کے بعد چھوارا بن جائے گا. 3 دن 4 دن ایسے ہوتا ہے موسم کے حساب سے.
اور ایک اور چیز مشہور ہے معاشرے میں,
ہاں ہاں,
کہ نا یہ نر چھوارا ہے.
ہاں نر چھوارا ہے.
تو نر چھوارا ہوتا ہے تو مادہ چھوارا بھی ہوگی.
ہاں نر بھی ویسے جو بڑی کھجی ہوتی ہے, اچھی والی کوالٹی والی, جس کو نر بولا جاتا ہے, جو بڑا ہوتا ہے, جو چھوٹا ہوتا ہے اس کو مادہ کہتے ہیں. کھجور تو کھجور ہے نا, یہ نام رکھے ہوئے ہیں. یہ نر چھوارا ہے, نر ہے تو بڑا ہے, کافی کوالٹی والا ہے. ابھی جیسے یہ جنس ہے نا, اس میں اصیل ہے, کربلائی ہے, کاچو والی ہے, جتنی جنس ہوتی ہے وہ کھجور ایک ہی ہوتی ہے, اس میں نر ہوتا ہے مادہ ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے.
تو آپ یہ کب سے یہ کام کرتے ہیں؟ کتنا
ہمارا تقریباً 25-30 سال ہو گئے یہی کام کرتے ہیں.
25-30 سال. آپ نے کھجی سے کھجور کا سفر ہمارے دوست عبدالستار بھائی کی زبانی سنا اور اب کچھ کوشچنز ریز کرنے ہیں شیخ سے پوچھنا ہے کیا کھجور کھانا سنت ہے یہ ایک سوال ہے ساتھ ساتھ ایک اور سوال بن رہا ہے یہاں پر کہ ہم روزے کے لیے کھجور استعمال کرتے ہیں کھجور سے صرف روزہ کھول سکتے ہیں یا کھجی سے بھی روزہ کھول سکتے ہیں اور چھوارے سے بھی روزہ کھول سکتے ہیں مطلب ہے تو کھجور ہی لیکن کیا کھجی سے روزہ کھولنا سنت کہلائے گا پلیز شیخ کچھ معلومات ڈسکس ہوئی کچھ کوئسچنز میں نے ریز کیے بتائیے کہ آخر درست کیا ہے
بے شک کھجور کھانا بھی سنت ہے اور کھجور سے افطار کرنا یہ بھی سنت اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور یا چھوارے سے افطار کرے کہ وہ برکت ہے اور اگر نہ بھی لے تو پانی سے کہ وہ پاک کرنے والا ہے حوالہ ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 162 حدیث نمبر 695 واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم
کامران اتاری سوال کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز دیر سے پڑھنا افضل ہے کیا یہ درست ہے
جی ہاں عصر کی نماز تاخیر سے پڑھنی مستحب ہے اور تاخیر کے یہاں معنی یہ ہوتے ہیں کہ جیسے کہ جتنا وقت ہوتا ہے نا اس کا آدھا کر لیا جائے تو پہلے آدھے میں پڑھنا یہ تاجیل کہلاتا ہے جلدی اور دوسرے آدھے میں تاخیر البتہ بادل جب چھائے ہوں اس وقت مستحب یہ کہ تاجیل یعنی جلدی پڑھ لے عصر مفتی صاحب ایسے ہی ہے
جی ایسے ہی ہے یعنی یہ اس دور کے حساب سے تو یہی ہے کیونکہ اس وقت معلوم نہیں ہوتا تھا کہ سورج کہیں غروب نہ ہو جائے اور یا غروب ہونے کے قریب نہ ہو جائے تو چونکہ آخری 20 منٹ کے اندر پڑھنا یہ مکروہ ہے جان بوجھ کے اتنی تاخیر کرنا مکروہ ہے تو لیکن ہمارے دور کے اندر چونکہ ایسا حساب ہے نہیں کہ اس بات کا اندیشہ ہو کہ سورج ڈوب جائے گا یا سورج ڈوبے گا تو پتہ نہیں چلے گا ہمارے یہاں تو ٹائم فکس ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے سب کو جو کیلنڈر ہے اس کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے تو یہاں پر وہ علت پائی نہیں جائے گی وہ وجہ سبب پایا نہیں جائے گا اس مقام پر
31 اگست 2024 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام سوال نمبر 1 اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کتنے سال کی عمر میں ناظرہ قرآن کریم ختم فرمایا جواب 4.5 سال کی عمر میں سوال نمبر 2 آسمانی بجلی کڑک رہی ہو تو کون سا ایسا عمل ہے جسے انسان کرنا شروع کر دے تو اس تک آسمانی بجلی نہیں پہنچتی جواب اللہ پاک کا ذکر سوال نمبر 3 اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کس صدی کے مجدد ہیں جواب 14ویں صدی کے مجدد درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام بنت محمد عتیق اتاریہ سنجرپور ام حسنین اتاریہ بہاول نگر بنت عبد القادر اتاریہ سلطان ٹاؤن بنت ندیم اتاریہ ٹھوکر نیاز بیگ لاہور زین العابدین جامی مرکزی جامعۃ المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی نعمان اتاری عرب شریف غلام یاسین اتاری لہیا پنجاب ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دادی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام ام حسنین اتاریہ بہاول نگر ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم
آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے دے سکتے ہیں سوال نمبر 1 یوم النحر سے کیا مراد ہے سوال نمبر 2 ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذنوں میں سے کسی ایک کا نام بتائیے سوال نمبر 3 اگر کسی نے کہا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود ہوں تو اسے کتنے درود پڑھنے کا ثواب ملے گا ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے